الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء سبق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم بہت ہی احترام کے قابل عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں عزیز دوستو زندگی کے صحیح استعمال کے سلسلے میں اور نوجوانوں کی ذہن سازی کے سلسلے میں بیانات چل رہے ہیں گزشتہ بیان ہوا تھا کہ نوجوانی میں ایک خاص چیز کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے نیک دوستوں کو تلاش کرنا اور نیک دوستوں کا حلقہ بنانا کہ نوجوانی کے خاص اعمال میں سے جوانی کی حفاظت کے لیے اور جوانی کا بھرپور صحیح استعمال ہونے کے لیے اور جوانی میں ہی بندہ اللہ کا محبوب ہو جائے اور جوانی میں ہی اس کی زندگی کا راستہ سیدھا پڑ جائے اور دین کا مزہ آنا شروع ہو جائے اس کی ترکیب یہ ہے کہ آدمی نیک دوستوں کا دینی دوستوں کا حلقہ بنائے اور اس دوستی کو بہت غنیمت سمجھ کے سنبھالے اس کو خوب پروان چڑھائے اس سے بڑی برکتیں ہیں ایسے اس کا مخالف پہلو یہ ہے کہ آدمی جب مایوسی کی باتیں سوچتا ہے اور منفی خیالات میں رہتا ہے نیگیٹو تھنکنگ میں رہتا ہے ایسے ہی اگر کچھ اوقات کو منحوس سمجھتا ہے برا سمجھتا ہے ایسے ہی کچھ چیزوں کو منحوس سمجھتا ہے تو اس سے بھی اس کی زندگی فیل ہو جاتی ہے وہ بہت سارے نقصانات اٹھاتا ہے خام و خواہ کے نقصانات تو توہم پرستی جو ہے آج کا موضوع ہے اس لیے کہ سفر کا مہینہ بھی شروع ہو گیا ہے پہلے سے حضور سے پہلے بھی عربوں میں تھا یہ تصور کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے اس لیے خاص طور پہ حضور نے جو ہے حدیثیں بیان فرمائی ہیں اور ادھر مسلمانوں میں ہمارے ہندوستان میں بھی اس مہینے کے بارے میں مشہور ہو گیا ہے کہ یہ منحوس مہینہ ہے خاص طور پہ 13 تاریخ اس کو منحوس سمجھ کے وہ بچوں کے سروں کے نیچے رقم رکھ کے پھر اس کو صدقہ کرتے ہیں قسم قسم کی رسمیں تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا دین سچی سوچ سکھاتا ہے زندگی کی حقیقتیں سمجھاتا ہے تو دین اسلام میں یہ بتایا گیا کہ اس طرح کسی چیز کو منحوس سمجھنے بدفعلی لینے اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے نفع دینے والی ذات اللہ کی ہے جب اللہ کسی کو نفع دینا چاہتے ہیں تو کوئی چیز روک نہیں سکتی کوئی مہینہ نہیں روک سکتا کوئی دن نہیں روک سکتا کوئی شکتی نہیں روک سکتی اس خیر کو اس تک پہنچنے میں اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو بھی کوئی طاقت روک نہیں سکتی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں یہ عقیدہ بہت پختہ رہنا چاہیے اور ہر چیز اللہ سے لینا چاہیے اور اللہ کا دروازہ اللہ کا دربار ایسا ہے کہ کسی کو بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ گناہ گار ہیں تو بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں دعا کرنے سے پہلے مانگنے سے پہلے تھوڑی دیر توبہ کر لینا چاہیے قریب میں جو گناہ ہوا ہے اور جو کوتاہیاں ہیں اس کی توبہ کرنا چاہیے پھر مانگنا چاہیے جو چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری ایک بار کی بھی سچی ندامت پر میں زندگی بھر کے گناہ معاف کر دوں گا، پہاڑوں جیسے گناہ ہوں گے تو بھی معاف کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے لینے میں کچھ حجاب کی ضرورت ہی نہیں، اور ڈر کے حالات میں، ڈر کی سوچ میں رہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کبھی بھی اللہ کو منا سکتے ہیں، اللہ ایسی ہستی نہیں ہے کہ جو مان نہ سکے۔ ماؤں کے دل میں محبت ڈالنے والے اللہ ہیں، ماں باپ بچوں کی کتنی بڑی بڑی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں، تو اللہ کیوں نہیں معاف کریں گے؟ اور اللہ تعالیٰ ہے ہی، ان کا منصب ہی ہم کو پالنا ہے، ہمارے کام بنانا ہے، وہ اللہ کا کام ہی ہوئے رات دن ہمارے کام بنانا۔ تو اللہ کے سامنے کام رکھنے میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ بندے ہمیشہ مانگتے رہیں مجھ سے۔ مصیبتوں سے بچانے والے بھی اللہ ہیں، ہر جگہ اللہ نے فرمایا۔ اس وجہ سے مایوسی کی زندگی گزارنا، خامخواہ کچھ دنوں سے ڈرنا، کچھ مہینوں سے ڈرنا، کچھ چیزوں سے ڈرنا، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، بالکل سختی سے منع کیا گیا۔ تو یہ سفر کے مہینے کے سلسلے میں بھی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا عدوا ولا تیارتا ولا حامتا ولا سفر فی الاسلام، کہ اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد، سچائی کو سمجھنے کے بعد، اب ایسی کسی چیز کی گنجائش نہیں، کوئی چیز اب جائز نہیں۔ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا یا کسی بھی چیز میں بدفالی لینا، ارے بھائی گھر سے نکلے تھے بلی آ گئی، بلی آڑے آ گئی، اب کام ہوتا نہیں ہوتا، کس کی صورت دیکھ کے اٹھا رہے تو بولتے، تو کسی صورت کے دیکھنے سے کام رک رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی کی صورت میں نحوست نہیں ہے، کسی بلی میں نحوست نہیں ہے۔ عرب لوگ بھی ایسا کرتے تھے توہم پرستی کی وجہ سے، توہم بولتے ہیں ایسے ہی وہم پال لینا، حقیقت اس کی کچھ نہ ہو، توہم وہم کو اختیار کرنا، ایک بے حقیقت سوچ کو اختیار کر لینا توہم۔ تو کسی اہم کام کے لیے نکلتے تو پرندہ اڑاتے ہیں، اگر سیدھی طرف اڑا تو سمجھتے تھے کام ہوگا، اور اگر بائیں طرف اڑا تو ارے یہ کام نہیں ہوگا، چلو روک دو۔ ہم دنیا کی قوموں میں دیکھتے ہیں تو ایسی اتنی چیزیں ہیں، ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان کے غیر مسلموں میں اتنا زیادہ اس کا ہے کہ ہر کام سے پہلے مبارک ہے وقت نامبارک ہے، وہ پوچھتے رہتے ہیں ستارے پرستوں سے، اور وہ ڈراتے رہے، اچھی خاصی بنی ہوئی بلڈنگوں کو واسطو ٹھیک نہیں، وہ گرا اتنا نقصان کراتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ واسطو کی بہت ساری چیزیں اصل میں وہ اپنے وقت کی انجینئرنگ ہے، وہ بہت ساری چیزیں اس میں انجینئرنگ ہے۔ ابتدا میں جو نبی آئے تھے وہ ہر پیشہ خود سکھاتے تھے، پکوان بھی نبیوں نے سکھایا ہے، کپڑے بنانا بھی نبیوں نے سکھایا ہے، چیز شروع کے جو نبی ہوتے تھے ان کے اوپر تمدنی وہی آتی تھی، زندگی کیسے گزارنا ہے ہنر سکھائے جاتے تھے۔ تو چونکہ یہاں بہت پرانا، سب سے پہلے دن یہی آیا، تو یہاں جو نبی آئے ہوں گے انہوں نے مکان بنانے کے طریقے بھی انہوں نے سکھائے، کہ کیا اس میں سہولت دیکھنی چاہیے، روشنی، ہوا۔ لیکن اس کو لوگ آگے چل کے ان لوگوں نے اس کو ایک جو ہے بہت ساری چیزیں ملا کے اس کو ایک مقدس فن بنا دیا، اور نفع اور نقصان کو اس سے جوڑ دیا۔ ہر چیز کو اس طرح سے رنگ دینے کی قوموں کی عادت رہی ہے۔ تو یہ توہم پرستی بھی قوموں میں آپ دیکھیں گے تو ہنسی آئے گی، ہر قوم میں عجیب عجیب باتوں کا یقین، عجیب عجیب رسمیں۔ پہلے کے جو دھرم گرو ہوتے تھے یا پہلے کے جو سوسائٹی پہ غلبہ، وہ سب ایسی چیزوں سے کام چلاتے تھے، لوگوں کو بیوقوف بنانے والی چیزوں پہ ہی پورے وہ گروؤں کی طاقت کا انحصار ہوتا تھا، اور ڈرانے کا پہلو بہت اس میں ہوتا تھا، بیچارے ہمیشہ ڈرے سہمے رہتے تھے۔ تو اسلام میں ہر طرح کی آزادی پیدا کی گئی، کہ اللہ کی ایک طاقت کے علاوہ کوئی شکتی ہے ہی نہیں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے بعد اگر سب سے اللہ تعالیٰ کے پاس اگر سب سے عزت والی مخلوق ہے تو انسان ہے، اور سب اس کے خادم ہیں، خادموں سے کیا ڈرنا۔ لیکن دوسری قوموں نے کیا ہے، دوسرے نظریے والوں نے ڈرا کے رکھ دیا تھا۔ تو اسلام میں پوری قوت سے اس کی نفی ہے، یہ کسی چیز سے ڈرنا نہیں ہے، کسی شخص شکتی سے ڈرنا نہیں ہے، کوئی چیز منحوس ہے سمجھ کے پریشان نہیں ہونا. ہم نہ کوئی وقت منحوس ہے نہ کوئی چیز منحوس ہے. تو حضور نے فرمایا لا عدوا، یہ جو متعدی مرض ہے، بعض امراض ایسے ہیں کہ وہ ایک سے دوسرے کو لگتے جلدی سے پھیل جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں اس زمانے میں مشرکین نے ایسے عقیدہ پیدا کر لیا تھا کہ یہ بھی کوئی دیوی ہے، یہ بیماریاں بھی جو ہوتی ہیں یہ بھی کوئی ایک ارادے والی سوچ سمجھ کے نقصان پہنچانے والی کوئی شکتی ہے سمجھتے تھے وہ لوگ، کوئی دیوی ہے سمجھتے تھے. تو اس کی بھی باضابطہ جیسے زندہ چیز کی پوجا کی جاتی تھی، پوجا کر کے اس کو بھگانے کی کوشش کرتے تھے، چیچک کا مرض آ گیا، حیضہ آ گیا، تو اس کو لوگ دیوی سمجھتے تھے، خاص پوجائیں کرتے تھے، جیسے اپنی گویا ارادے سے وہ بیماری لگ رہی ہے. بیماری کا ایک سے دوسرے کو لگنا تو ایک واقعہ ہے، لیکن وہ بیماری جو ہے اپنے ارادے سے نہیں لگتی، اس کا کوئی ارادہ، کوئی منشا، کوئی سوچ نہیں ہے وہ بیماری کے اندر، وہ بیماری ہے بس وہ، اور اللہ کے فیصلے سے لگتی ہے. کسی کو لگ بھی رہی ہے تو بھائی 10 آدمی کو لگی اور 10 کو کیوں نہیں لگی؟ لگنا ہے تو سب کو لگتی تھی، ایک گھر میں 2 کو لگی، 2 کو نہیں لگی، یہ پڑوس کو لگی، وہ پڑوس کو نہیں لگی. تو بیماری جو پھیلتی بھی ہے وہ بھی اللہ کی اس وقت تازہ حکم ہوتا ہے، کس کو لگنے کی اجازت ہے اسی کو لگتی ہے. تو یہ تفصیل ذہنوں میں ہونی چاہیے. تو لا عدوا، عدوا عدون کے معنی پھیلنا. تو یہ جو بیماریاں پھیلتی ہیں جو سمجھ رہے ہیں، یہ تصور اسلام میں صحیح نہیں ہے. یعنی اپنے ارادے سے نہیں پھیلتی، وہ کوئی شکتی نہیں ہو گئی، وہ اللہ ہی کے فیصلے، جس جس کو بیمار کرنا ہے اس کو. تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کے پوچھا اللہ کے نبی، جب ادوا نہیں ہے، بیماری پھیلنے کی بات نہیں ہے، تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ صحرا میں ہمارے اونٹ بہت صحت مند رہتے ہیں، بالکل تر و تازہ رہتے ہیں، اور پھر اچانک کے خارشی اونٹ آتا ہے اور پورے جو ہے ریوڑ میں بیماری پھیل جاتی ہے، پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے فرمایا کہ جو پہلے اونٹ کو جو خارش لگی وہ کس نے لگائی؟ اتنا اس نے پوچھا، پہلے اونٹ کو جو خارش ہوئی ہے اس کو تو کوئی بیماری کہیں سے لگی نہیں، وہ اللہ کے فیصلے سے لگی ہے، تو اسی فیصلے سے باقی کو لگتی ہے. تو یہ مومن کو ہر چیز کی تھوڑی تفصیل ذہن میں رکھنا چاہیے. دوائیں بھی جو ہم استعمال کرتے ہیں اس میں بھی تفصیل یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ دوا اپنی ذات میں مؤثر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اثر ڈال رہے ہیں. ورنہ ہر دوا سے ہر آدمی اچھا ہو جاتا تھا، علاج سے ہر آدمی اچھا ہوتا تھا، پھر مرتے کیوں ہیں ہاسپٹل سے لوگ؟ جب فلاں بیماری کا فلاں علاج مقرر ہے تو اس کے بعد اس کا رزلٹ آنا چاہیے تھا، لیکن ہر بار نہیں آتا. تو اللہ کے فیصلوں کے مطابق زندگی کا پورا نظام چل رہا ہے. یہ اور بات ہے، اللہ نے مختلف چیزوں میں تاثیر ڈالی ہے، جیسے پھیلنے والی بعض بیماریاں ہیں اس میں پھیلنے کی تاثیر ہے، لیکن وہ تاثیر بھی اللہ کے ارادے سے چلتی ہے، کس کو لگنا ہے کس کو نہیں لگنا. تو فرمایا لا عدوا، یہ پھیلنے کی جو بات ہے غلط ہے، اور یہ پرندے اڑا کے شگون لینے کی بات ہے، حضور نے فرمایا اس کی کوئی گنجائش نہیں. اسلام میں برا شگون لینے کی رعایت نہیں ہے. ارے بھائی یہ آدمی دکھ گیا، منحوس ہے، یہ چیز نظر آ گئی، یہ دن آ گیا، اب میرا کام بگڑے گا، اس کی اجازت نہیں ہے. خوشحالی کی اجازت ہے البتہ، اچھا کسی بھی بہانے سے اچھی امید باندھنے کی اجازت ہے، کیونکہ بندے کو اللہ سے امیدیں باندھتے رہنا چاہیے، اس میں خرابی کیا ہے؟ کوئی بھی سہارے سے آدمی امید باندھ رہا ہے، اچھی امید باندھ رہا ہے، تو اس میں خرابی کیا ہے؟ اس لیے کسی مناسب چیز کو دیکھ کر اچھی امید باندھ لینے کی اجازت ہے. ایسے اللہ کے نبی کسی خاص سفر پہ ملے، نکلے تو ایک آدمی آ گیا سامنے، پوچھے تمہارا نام کیا ہے؟ افلاح، کامیابی، اس کے معنی میں کامیاب ہونے والا. تو حضور نے فرمایا ماشاء اللہ ہمارا کام کامیاب ہو جائے گا. کوئی ایسا آدمی ملا جس کے نام میں ہے سہل، آسانی، تو حضور نے فرمایا ہمارا کام آسان ہو جائے گا. تو کسی بھی خوشی کی چیز سے اچھی چیز کو بہانہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنے کو منع نہیں کیا گیا ہے. وہ ایک دعا کا انداز ہے، اللہ سے امید باندھنے کا انداز ہے، اور کسی بھی بہانے سے بندہ اللہ سے اچھی امید کرے تو اللہ خوش ہوتے ہیں. لیکن بری جو ہے باتیں، بدزنی بہت غلط ہے. یہ جتنی بھی توہم پرستی ہے وہ اللہ سے بدزنی ہے، اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا مایوس ہونا بھی بدزنی ہے اللہ سے. اللہ کہتے ہیں تو میں رحیم ہوں، تم میرے بندے ہو، میرے سے اچھی امید رکھو، بری امیدیں رکھنا نہیں، یہ کام نہیں ہوگا، میرے تو سب کام ٹیڑھی رہتے ہیں، اب یہ کام بھی اب کیا چل سکتا ہوں گا، ایسی بدگمانی کو جائز نہیں رکھا گیا ہے. پر میں انا عند ظنی عبدی بھی، تم میرا میرے ساتھ جیسا گمان کرو گے میں ویسے ہی کروں گا، پھر کیوں میرے ساتھ برا گمان کرتے ہو کہ میں خراب کروں گا؟ لیکن اگر تم نے گمان برا کیا تو پھر برا رزلٹ آئے گا. یہ خیالی جو طاقت ہے اس کا بہت اثر ہے زندگی میں. انسان کا جو خیال ہوتا ہے اس سے پورے واقعات پہ بہت اثر پڑتا ہے. بدگمانی کریں گے برے واقعات ہوں گے. پھر خیال کی طاقت کو مانا گیا ہے، جیسے نظر کا لگنا حق ہے، العین حق. ایک آدمی سامنے والے کو دیکھ کے جو ہے اس کی بربادی کی چیز سوچ رہا ہے، بری نیت سے اس کو دیکھ رہا ہے، اب یہ کیا ہے؟ اس کی قوت خیال ہے، اس کی برائی کی نظر سے دیکھ رہا ہے. تو حضور نے فرمایا اس کا اثر پڑے گا سامنے والے پہ، بری نظر والے کا اثر پڑتا ہے. تو خیال بہت خطرناک چیز ہے اسلام میں، یہ حقیقت میں خیال بہت اچھا ہونا چاہیے. اپنی لائف گزارنے میں خیال اچھا ہونا چاہیے، پازیٹو ہونا چاہیے، دوسروں کے بارے میں بھی ہونا چاہیے، ایسے اللہ کی امید کا خیال ہونا چاہیے ہمیشہ. اسی وجہ سے کسی کو بھی ہم دیکھیں، کوئی بھلائی بھی نظر آئے تو صرف رشک نہیں کرنا چاہیے، اس کا تعلق اللہ سے جوڑنا چاہیے کہ ماشاءاللہ آپ کی آمدنی کتنی اچھی ہے، سوچیے آپ، ماشاءاللہ آپ کا کاروبار، ماشاءاللہ کے ساتھ اللہ سے نسبت دیجیے. ڈائریکٹ اسی چیز کو دیکھ کے اس سے جلنا یا رش کرنا اس کا بھی برا اثر پڑتا ہے بعض وقت. ہر چیز سے اللہ سے، اپنی نظر کا خود اپنے اوپر اثر ہو جاتا ہے بعض وقت. اپنے اولاد کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی خوبیوں کو آدمی رشک بھرا وہی نظر سے دیکھتا ہے تو بعض وقت اس کا برا اثر ہو جاتا ہے. ہر چیز کا لنک اللہ سے رکھنا چاہیے تو پھر برا اثر نہیں ہوگا. بہرحال یہ بہت بڑا ایک سوچ کا ایک میدان ہے سکھایا گیا. ولا ہاما، اور الو کو بھی جو ہے لوگ مصیبت سمجھتے تھے، وہ اتنی کہانیاں تھی الو کے بارے میں، وہ لے جا کے کسی کے نام پہ کنکر ڈال دیتا ہے، وہ مٹی وہ گھلتی ہے تو گھل گھل کے مر جاتا ہے. ہم لوگ بچپن میں کیا کیا سنتے تھے الو کے بارے میں. وہ بیچارہ جو ہے خاموش تنہائی پسند ہے، تو وہ جا کے ویران جگہوں پہ بیٹھتا ہے. اب لوگوں نے کیا سمجھا کہ یہ جہاں جاتا ہے وہاں ویرانی آتی ہے. یہ ایشیا کی قوموں میں ایسا تصور بنا لیا، وہ خاموش پسند کرنے والے جانور ہے. اس کے مقابلے میں یورپ کے ملکوں میں الو کو ایک مفکر سمجھا جاتا ہے، مفکر پرندہ ہے بولتے ہیں اس کو، سوچتا رہتا ہے. تو ان کے پاس اس کی بری تصویر نہیں ہے، ہمارے پاس کیا ہوگا، وہ جہاں آئے گا ویرانہ ہو جائے گا. ایسی عربوں میں بہت ساری باتیں بنا لی گئی تھی، حضور نے اس کو رد کیا. لوگ بولتے تھے کہ کوئی مر جاتا ہے رشتے دار تو وہ الو کی شکل میں آ جاتا ہے، وہ اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے. ویسے کتنی چیزیں ہمارے پاس بھی مشہور بچپن میں سنتے تھے، روح بھٹکنا، گھر پہ آنا، کیا کیا چیزیں سوچتے تھے. حضور نے فرمایا نہیں، ایسا کوئی الو کے اندر کسی کی روح نہیں رہتی، کوئی بھٹکتی روح نہیں ہے اور کوئی مصیبت نہیں ہے. الو ایک پرندہ ہے، ہر چیز میں اللہ نے خیر رکھا ہے. ولا سفرا، اور سفر کے مہینے میں بھی، یا سفر بھی جو ہے، عرب لوگ جو ہے اس مہینے میں جو ہے وہ اس سے پہلے کا محرم کے مہینے تک حرمت والا مہینہ ہوتا تھا، لڑائی بڑائی وغیرہ سب نہیں ہوتی تھی، حج سے لوگ واپس آتے تھے کرتے تھے، سفر کے مہینے میں اپنے کاروباری کام شروع کرتے تھے، جاتے تھے، تو سفر زیادہ ہوتا تھا تو سفر نام رکھ دیا. مگر یہ سواد سے سفر ہے. ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ چیزوں میں نحوست نہیں ہوتی، نحوست اعمال میں ہوتی ہے. اگر برے اعمال کریں گے تو پھر حالات خراب ہوں گے، اللہ کی طرف سے برے احوال آئیں گے. بری سوچ میں نحوست ہے، برے اعمال میں نحوست ہے، چیزوں میں نحوست نہیں. فلاں چیز میں نحوست، فلاں چیز میں نحوست، فلاں دن میں نحوست، ایسا کوئی نہیں ہے. ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ہر مخلوق کو اللہ نے کسی فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، اور وقت کا ایک ایک سیکنڈ زندگی کے کسی بھی مرحلے کا سیکنڈ بہت قیمتی ہے. محرم کا مہینہ، غم کا مہینہ بول کے ایک ایک مہینہ ضائع کرنے کی ہم کو گنجائش نہیں ہے. ہمارا ہر دن کام کے لیے، ہمارا ہر منٹ کام کے لیے. سفر کا مہینہ منحوس ہے یہ سوچ کر اس کا صحیح استعمال نہیں کرنے کی اجازت نہیں ہے، کس وقت معلوم نہیں موت آ جائے. جتنی سانسیں ہیں سب کام کے لیے، اس لیے اللہ سے اچھی امید رکھ کے جتنے کام ہو سکتے ہیں دین کے دنیا کے جم کے کرتے رہنا چاہیے، کسی چیز سے کبھی ڈرنا ہی نہیں. ہاں اعمال سے ڈرنا ہے، اعمال سے نحوست آتی ہے. بعض آپ نے بتایا گیا زنا سے فلاں قسم کی نحوست آتی ہے، جھوٹ سے فلاں نحوست آتی ہے، وعدہ خلافی سے فلاں نحوست آتی ہے، اعمال کے برے رزلٹس پکے ہیں. فرمایا ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہاری زندگی میں کوئی بھی پریشانی آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے، تو وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. فرمایا تمہارا کوئی عمل ہے اس کے پیچھے، تو اعمال پہ نظر رکھو، اعمال برے نہ. اب لوگ جو ہے آ کے بولتے فلاں کرائے ہوں گے، انہوں کرائے ہوں گے، بہت لوگوں میں چلتا رہتا، طبیعت ٹھیک نہیں رہ رہی، کاروبار آگے نہیں بڑھ رہا، دکان اچھی نہیں چل رہی، کچھ کچھ. اور کیا آپ کے خیال میں کیا ہوا؟ تو کوئی کرا رہے ہمارے کو، فلاں رشتے دار کرا رہے. وہ عامل پہ پاس گئے تو ایسی گول مول بات کرتا کہ یقین ہو جاتا کرا رہے. بولے کوئی بھی جائے، میں بھی اگر آج عامل کے پاس جاؤں گا تو وہ بولے گا کہ آپ کے اوپر جادو ہے، کچھ تو بتائے گا. ان لوگوں کی شاید کرتے کرتے سوچ ہی ایسی ہو جاتی ہے کہ ہر ایک میں کچھ نہ کچھ بہت سارے لوگوں کو ڈاؤٹ ہونے لگتا. اب وہی آدمی جو بول رہا فلاں کرائے ہوں گے، انہوں کرائے ہوں گے، انہوں کا، اس سے اگر پوچھے نماز کی پابندی ہو رہی کیا ہوتا ہے، نہیں نماز نہیں پڑھ رہے، تو نماز نہیں پڑھنے سے تو نحوست آتی ہے. ایک بے نمازی کی وجہ سے 40 گھروں پہ نحوست آتی ہے، تمہارے پر کیسے نحوست نہیں آئے گی؟ اور سود لے رہے کیا ہوتا ہے، سود پہ بھی چل رہا کام، پھر نحوست کیسے نہیں آئے گی؟ وعدہ خلافی ہے زندگی میں، وہ بھی ہے، وعدہ خلافی سے بھی نحوست آتی ہے. رشتے داروں سے سب سے اچھے تعلقات ہے کیا؟ نہیں ہے، اس سے بھی نحوست آتی ہے. اعمال سے نحوست آتی ہے، یعنی بگاڑ کے بربادی کے سارے کام کر رہے اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے سزا آ رہی تو بول رہے فلاں رشتے دار کرا رہا فلاں، اور آپ کر رہے تو کیا ہے؟ اصل تو پورے کمالیاں آپ کر رہے اور الزام آپ دوسروں کو دے رہے، کاروبار میں سستی آپ کر رہے ہیں، عقل کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، تجربے دکار لوگوں سے مشورہ نہیں کر رہے ہیں، اوندے چتے فیصلے کر رہے ہیں، مختلف موڈ میں آپ فیصلے کر رہے ہیں، صحیح ہوم ورک آپ نہیں کر رہے، فیلڈ پہ صحیح ورک آپ نہیں کر رہے، اور الزام کس کو دے رہے ہیں؟ ان کو، ان کچھ کرا رہے، اثرات ہو گئے، کچھ بھی کاما کرے تو نہیں ہو رہے. جب اس طرح سے آدمی سوچنے لگتا ہے تو اصل جو سبب ہے پیچھے ہٹنے کا اس کی گرفت میں نہیں آتا. سبب اس کے بغل میں رہتا، اس کی اپنی زندگی میں رہتا، اس کو سمجھ میں نہیں آتا. دوسروں پہ جو ہے بانٹ ڈالنے کی عادت پڑ جاتی ہے. تو بالکل اس کو کاٹ دیا گیا اسلام میں کہ جو کچھ ہوتا ہے، اگر کچھ ہوتا ہے تو تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے اپنا اعمال کا جائزہ لو. اور جو بندہ بھی محنت کرے گا اللہ کا اصول ہے، ضرور سلا دیں گے اس کو. لیس للانسان الا ما سعى، جو انسان کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی دیتے ہیں. کانٹے بوئے تو پھول نہیں دیتے ہیں، پھول بوئے تو کانٹے نہیں دیتے ہیں. سستی کرنے والے کو کامیابی نہیں دیتے اور چستی کرنے والوں کو اللہ ناکامی. جیسی محنت ہے ہم ویسے ہی سلا دیتے ہیں، ہمارا عام اصول ہی ہے. اس واسطے تم اپنے اعمال کو دیکھو، اپنی کوششوں کو دیکھو، اللہ سے اچھی امید رکھو، مانگو، مشکل سامنے آ رہی ہے تو اللہ سے آسانی کے لیے مانگو. البتہ ایک اصول یہ بھی بتایا گیا ہے، تقدیر کا ایک اصول بھی ہے اس کے پیچھے. پھر یہ سب اپنی پوری کوششیں کاوشیں کرنے کے باوجود پھر ایک مومن کو یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ جو تقدیر میں ہے آخر کار وہی ہوگا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جملہ ہے، عرفت ربی بفسق العزائم، کہ جب میرے پکے پکے منصوبے ارادے فیل ہو گئے تب مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ بھی یہاں ہے. ایک طاقت ایسی ہے اس کی چلتی ہے، ہماری نہیں چلتی. پلاننگ پوری تھی، کوشش پوری تھی، ہر چیز صحیح تھی، پھر بھی فیل ہو گئے، تبھی تو سمجھ میں آئے گا کہ مخلوق نہیں خالق چلا رہا ہے کائنات. تو میرے رب کو میں نے اس طرح سے پہچانا. البتہ اور ایک چیز ہے، چیزیں تو ساری کی ساری نفع کے لیے بنی ہیں مگر بعض وقت جو ہے وہ شر کا ذریعہ بن جاتی ہے. جب اس کی نسبت واقعات سے ہوتی ہے تو وہ شر کا ذریعہ بعض وقت بن جاتی ہے. اس لیے یہ پہلو، یہ کسی چیز میں برائی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، اصلاً اچھائی ہے مگر وہ بعض وقت برائی بن جاتی ہے مختلف اسباب سے. اس وجہ سے ہر چیز کی برائی سے پناہ مانگنے کا حضور کا ایک طریقہ ہے. کوئی بھی چیز زندگی میں آ رہی، اے اللہ اس کا خیر نصیب فرمائیے، اس کے شر سے مجھے پناہ دیجیے. روز صبح اٹھتی صبح کی دعاؤں میں ہیں کہ یا اللہ آج کے اس دن کے شر سے مجھے بچائیے اور اس دن کا خیر مجھے نصیب فرمائیے، اس دن کی بھلائی برکت جو ہے وہ مجھے نصیب فرمائیے۔ تو کوئی بھی چیز شر بن سکتی ہے، تعوذ ہم کو سکھایا گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک پہلو ہے کہ مختلف چیزوں کا شر ظاہر ہوتا ہے تو اس کی پناہ مانگنے کی بھی عادت ڈالی گئی۔ روزانہ صبح شام بہت سارے تعوذات حضور نے سکھائے، یعنی اللہ کی پناہ لینا اس کا معمول ہونا چاہیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں مختلف چیزوں کے شر سے بچیں۔ نحوست تو نہیں ہے، شر ہے، اس سے ہم بچیں تو معمول ہمارا ہونا چاہیے روزانہ فجر کے بعد تین مرتبہ قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، صبح شام آدمی پڑھے۔ پورے صحابہ ان معوذتین کے ذریعے سے اللہ کی پناہ لیتے تھے، اور صبح کی دعاؤں میں ہی ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان ساری چیزوں کے شر سے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، اللہ کا آسرا لیتا ہوں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے سے۔ پوری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کے ناموں کی تاثیر ہے، اللہ ہی کے حکموں کی تاثیر ہے، تو میں اللہ ہی کے کلمات کا واسطہ دے کر میں ہر چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ کائنات کی ہر چیز ایکشن میں آ رہی ہے تو اللہ کے کلمات سے آ رہی ہے، تو اسی کلمات کے واسطے سے ہر چیز کے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شر و شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ۔ اب یہ جن چیزوں کا بتایا بھی گیا ہے برا اثر، ابھی جیسے میں نے بد نظری کا کہا ہے، لوگوں کے حسد کا کہا ہے، ان چیزوں سے شر سے بچنے کا بھی طریقہ ہے کہ صبح میں یہ دعائیں پڑھ لی جائیں۔ ایسے سانپ ہے، بچھو ہے، وہ بھی دنیا کی بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ بھی زہریلی گیسز کو، چیزوں کو جذب کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، ان کا وجود بھی خیر ہے۔ اگر سانپ نہ ہو تو دنیا میں کئی مصیبتیں ہو جائیں گی، ہر چیز کا ایک مقصد ہے، لیکن وہ سانپ ڈستا ہے تو مصیبت بن جاتا، تو اس کے لیے بھی دعائیں سکھائی گئی ہیں کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، میں اللہ کے نام سے آج کا دن شروع کر رہا ہوں کہ جس کا نام لینے کے بعد آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، زمین کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا۔ تو صبح ہوتے ہی آدمی اللہ کے نام کی پناہ لے لے، اس کو تین مرتبہ پڑھ لے، تو فرمایا پھر کوئی حادثہ نہیں ہوگا، آپ کی کار ہے منزل تک بھی لے جا سکتی ہے اور قبرستان بھی لے جا سکتی ہے، تو برا اثر اس سے بچنا ہے، کار کے برے اثر سے، کسی بھی چیز کے برے اثر سے بچنا ہے تو صبح شام آدمی حادثات سے بچے گا، کسی بھی چیز کا زہریلی چیز کا نقصان نہیں ہوگا۔ کئی لوگوں نے کتابوں میں واقعات بھی لکھے کہ ہمیشہ پڑھتے تھے، کسی دن اتفاق سے نہیں پڑھا تو اس دن مصیبت آئی، اور کسی دن پڑھا تھا تو مصیبت آئی لیکن نقصان نہیں ہوا، واقعات لکھے ہوئے ہیں کتابوں کے اندر۔ تو آج کے دور میں جبکہ لوگوں میں حسد بہت زیادہ ہے، خود غرضی بھی بہت زیادہ ہے، اور نظریں بھی اچھی نہیں ہے، بد نظری بھی ہے، یعنی بد نظر بھی ہے لوگوں حسد کے ساتھ دیکھنا کرنا، اس وجہ سے آج کل کے اور حادثات بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں، ٹریفک کے مسائل ہیں، تو ہر مسلمان کو جو حضور نے تعوذات سکھائے ہیں صبح شام کے، چند منٹ کی چیزیں ضرور پڑھنا چاہیے صبح شام، چھوٹے چھوٹے چند جملے ہوتے ہیں، پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ہر طرح کے شر سے حفاظت ہوگی، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، بغیر اہتمام کے جو ہے ایسی بے فکری سے نہیں پھرنا چاہیے۔ تو بہرحال اس سفر کے مہینے میں اور ایک کام کرتے ہیں، آخری چہارشنبہ جو آتا ہے نا اس میں ہوا خوری ہوتی ہے، اب کہاں کتنا رواج ہے معلوم نہیں، تو جنگل جاتے ہیں اور خوب جو ہے اچھے کھانے پکانا، اچھے لباس پہننا، اور گاؤں میں تو دیکھتے تھے اچھی خوب بے پردگی ہوتی تھی، پورے گاؤں والے جمع ہو گئے ہیں ایک دو باغوں میں اور جو ہے مست کھیل کود ہو رہا ہے، ہنسی مذاق سب ہو رہا ہے، یہ پورا ہو رہا ہے حضور کے نام پہ ہوتا ہے، پھر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری چہارشنبے کو صحت مند ہوئے تھے اس واسطے وہ خوشی میں پوری غیر شرعی حرکتیں، پردے کا خیال نہیں کچھ نہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی اس مہینے میں بیمار ہوئے تھے اور تھوڑا سا ہلکا افاقہ ہوا تھا آخری ہفتے میں، لیکن وہ افاقہ کیسا تھا، وہ موت سے پہلے بعض وقت مریض تھوڑے دن کے لیے اچھا ہو جاتا، اس قسم کی صحت تھی وہ، پھر اس کے بعد انتقال ہو گیا ربیع الاول میں، تو ایسی صحت کی کیا خوشی جو موت کی نشانی ہے. اور پھر وہ اس آخری چہشمے کی تاثیر سے تھوڑی اللہ کے نبی صحیح ہوئے. اللہ کے نبی کا ایک نظام اللہ کی طرف سے بنا ہوا تھا، بھائی اتنے دن بیمار رہیں گے، فلاں دن افاقہ ہوگا، فلاں دن انتقال ہو جائے گا، ایک نظام تھا. تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ ہر آخری چہشمے میں برکت آ جائے. تو ایک تو مہینے میں وہ 13 تاریخ کی نحوست کا ایک دن مناتے ہیں، اور ایک وہ عید وہ ایک کرتے ہیں. تو اس میں سمجھنے کی، شیطان کیا کرتا ہے، ہر نبیوں کی دعوت کو جو زندگی بنانے کے لیے نبی آئے تھے، پوری زندگی چینج کرنے کے لیے آئے تھے، زندگی کو ایک مقصد پہ لگانے کے لیے آئے تھے، شیطان یہ کرتا ہے کہ نبیوں کے جانے کے بعد رسموں میں، عیدوں میں بدل دیتا ہے. جب کوئی پیغام، جب کوئی فکر عید کی شکل اختیار کر لیتی ہے، رسم کی شکل اختیار کر لیتی ہے، تو پیغام تو کہیں کھو جاتا ہے اور وہ قوم رسموں میں مست ہو جاتی ہے. ایسی چیز نہیں ہے کہ خاص پیغام کے دنوں کو یاد نہ رکھا جائے. عید الاضحیٰ بھی ایک یادگار ہی ہے، لیکن اس کے پیچھے پورا ایک سبق ہے. غیر مسلم قوموں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ پوری ان کا جو دھرم چل رہا ہے عیدوں سے ہی چل رہا ہے. ہر مہینے میں کوئی ایک عید آتی رہتی ہے، مختلف بہانوں سے کھانے بنانا، پکانا، جلوس نکالنا، سجنا، سنورنا، اسی کی. ان سے پوچھو اس کا مقصد کیا ہے، تو وہ مقصد کسی کو یاد نہیں. تو ایسے ہوتا ہے، جب کوئی چیز عید بن جاتی ہے، رسم بن جاتی ہے، تو پوری قوم دین کو، جو انسان کو بدلنے کے لیے آیا ہے، وہی دین سلانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، سو جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراسر ایک جدوجہد کی زندگی ہے. نیکی کو زندگی میں لانا، سچائی کو زندگی میں لانا، دنیا کے انسانوں کو برائی سے نکال کر اچھے اصولوں پہ لانا، اس کے لیے پوری زندگی محنت میں گزار رہے آپ. آپ کے گھر میں دو وقت برابر روٹی نہیں بن رہی ہے، پوری زندگی جدوجہد ہے، ایک سبق ہے. اب اسی نبی کا نام لے کے ان کی پیدائش کی عید، اس میں ناچنا کودنا بینڈ باجے، اس کو جو ہے عید بنا لیا. نبی کی پیدائش ایک پیغام ہے، زندگی کو بدلنے کے واسطے ایک پکار ہے نبی کی پیدائش. اب اسی پیدائش کو لے کے آپ جو ہے وہ بھی عید کا ایک بہانہ بنا لیا. بات کو اچھے کپڑے پہننا، اچھے کھانے کھانا، جلوس نکالنا، مزے اڑانا، یہ تو چاہتا ہے شیطان، قوم میں سو جائیں. تو اب اللہ کے نبی جو ہے پیدا ہوئے تو عید بن گئی، بیمار ہو کے اٹھے تو عید بن گئی، مختلف بہانوں سے عید. کچھ چاہیے آدمی کو، بس مزے اڑانا، یہ ہو جاتا ہے آخر میں، جب پیغام ہٹ جاتا ہے، رسمیں رہ جاتی. تو یہ سب چیزیں دین کی روح کو ختم کرتی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کی جو حقیقت ہے اس پر ہمیشہ نظر رہے. دین کی حقیقت وہ ایک جدوجہد ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، دنیا میں انسان ایک ایک سیکنڈ ایک کاز لے کے، ایک مقصد سے گزارنے کے لیے آیا ہے، وہ ہے اللہ کی جنت میں رہنے کے قابل بننا. اس کے لیے زندگی کے ہر سیکنڈ میں جنگ چل رہی ہے، شیطان اور نفس کی، اور ایک طرف اللہ کے احکام کی. شیطان اور نفس یہ چاہتے ہیں کہ تم مست ہو جاؤ، کھانے پینے پہننے مزے اڑانے میں ہی رہ جاؤ، یہ شیطان اور نفس چاہتا ہے. اور اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں کہ ہر سیکنڈ میں تم اچھی صفات اختیار کرو، اچھے کارنامے کرو، جنت میں پہنچنے کے قابل بنو. اس کے لیے بہت بڑا ذخیرہ چاہیے، بامقصد زندگی گزارو. تو ہر سیکنڈ یہ جنگ چل رہی ہے، اس کو یاد رکھنا. یہاں ہم کام کرنے کے لیے آئے ہیں، آرام کے لیے قبر میں بہت ٹائم ہے، اور مزے کرنے کے لیے جنت میں ہمیشہ کی زندگی ہے. یہ زندگی آرام کے لیے نہیں ہے، یہاں آرام بھی تھوڑی دیر کا اس لیے ہے تاکہ پھر سے تازہ دم ہو جائے. یہ حقیقت مومن کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ رسم و رواج سے کیا ہوتا ہے، بس دین جو ہے وہ پورا پیغام ہی ختم ہو جاتا ہے. رسموں کا نام مختلف قسم کے کھانے بنانا مختلف موقعوں پہ، وہ کھانا مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ایسی نکالنا جس میں مزہ آئے، بس وہ کر کے خوش ہو جانا، یہی دین بن جاتا ہے. تو اس چنگل سے نکلنے کی ضرورت ہے. تو اسلام کا جو سبق ہے کہ بھائی تزکیہ نفس، تمہاری زندگی ہر وقت اپنی صفات بنانے کی ہے، دنیا جادوگرنی بن کے آئے گی، بری صفات تمہارے اندر گھسا دے گی، نفس تم کو خواہشات کا کھلونا بنا دے گا، تمہاری ہر دن کی اسٹرگل یہ ہے کہ تم نیک بنو، نیکی کے کام کرو، اللہ کی عبادت کرو، مخلوق کی خدمت کرو، اللہ کے دین کو پھیلاؤ۔ مومن کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اللہ کی دین کو پھیلانا، امر بالمعروف کرنا، نہیں عن المنکر کرنا۔ ہماری عید وہی ہے، حضور کی عید وہی ہوتی تھی، کوئی وفد آ گیا اسلام قبول کر لیا، وہ حضور کی عید ہوتی تھی اس دن کی، کسی علاقے میں دین پھیل گیا وہ حضور کی عید ہوتی تھی، کسی علاقے میں باطل کے نمائندوں کی شکست ہو گئی، محنت کر کے ان کا اثر کم ہو گیا، وہ صحابہ کی عید ہوتی تھی، ان کی ساری زندگی میں یہی عیدیں ہیں، رسم و رواج کی کوئی عید نہیں ان کی زندگی میں۔ جب بھی اللہ کا دین بلند ہو وہی ہماری عید ہے، وہی ہمارے نئے کپڑے وہی ہے، وہی گاڑی خریدنا وہی، ہماری خوشی اسی میں ہے۔ یہ مزاج آپ کو پورے قرآن ملے گا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبردست خوشیاں ہم کو ملنے والی ہیں۔ خوشیوں کی جگہ تو آگے اتنی خوشیاں کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ باقی یہ بیوی، یہ بچے، یہ کپڑے، یہ دعوتیں، یہ شادیاں، یہ سب ہماری زندگی کی ضرورتیں ہیں، ضرورتیں ہیں، مقصد نہیں ہے، اس کو بہت بڑا نہیں بنا دینا چاہیے، اتنا بڑا کہ اسی میں کھو کے رہ جائے۔ نہیں، بچوں کو پالنا ہے مگر اتنے ناز و نعمت سے نہیں پالنا ہے کہ وہی ایشو بن جائے، اسی میں دماغ لگنے لگے۔ گھر بنانا ضرورت ہے مگر گھر بنانے کو اتنی بڑی آفت نہیں بنانا چاہیے کہ اسی میں ہماری فکریں ہو جائیں، ہمارے اوپر رات دن جو فکر ہو، آخرت کی تیاری، دین کو پھیلانا۔ جب تک دنیا کے چپے چپے تک اللہ کا پیغام نہ پہنچائے اس وقت تک ہمارا جینا بیکار ہے، اس وقت ہمارا چین سے رہنا جرم ہے۔ ہر آدمی یہ کام نہیں کر سکتا مگر حصے دار بن سکتا ہے، کہیں نہ کہیں جڑا رہے وہ۔ یہ ہے زندگی کا مقصد، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ حضور کی سب سے بڑی سنت یہ ہے، حضور کی میلاد منانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، حضور کی ہوا خوری منانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ دین کو رسم مت بناؤ، جو پیغام لے کے ساری زندگی اللہ کے نبی چلتے رہے اس پیغام کے لیے جیو، باقی سب چیزوں کو چھوٹا کر دو۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز ہوں۔ تو یہ رسموں کی زندگی، یہ چونچلوں کی زندگی، اس سب کو چھوڑنا ہے اور صرف اللہ کے نبی کی جو سنت ہے، مقصدی زندگی، اس کو اختیار کرنا ہے۔ کسی وقت میں کوئی نحوست نہیں ہے، ہر وقت قیمتی ہے۔ افضلیت والے وقت ضرور ہے، جیسے اچھا فال لینا اس میں کوئی برائی نہیں ہے، دنوں میں جمعہ کا دن اچھا ہے، اب اچھا دن سمجھ کے کوئی اچھی عمر سے کوئی کام شروع کر رہے کیجیے، اچھی جگہ ہے وہاں کوئی کام کر رہے ہیں شروع کیجیے، تو اچھے دن ہیں، اچھی جگہ ہیں، لیکن برا دن کوئی نہیں ہے، بری جگہ کوئی نہیں ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ ہی سے امیدیں رکھ کے آدمی کو آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو زندگی کی صحیح فہم نصیب فرمائے اور زندگی کو بھرپور انداز سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد